الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله بي دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله بي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عشرت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ترتیب اور تسلسل کے ساتھ رمضان مبارک میں درس تراویح کے عنوان سے سورہ یاسین شریف کا انتخاب کیا گیا اور تقریباً 7 کے قریب دروس اس موضوع پر تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں، یعنی آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ 7 درسوں کے اندر ذکر کیا گیا اور سورہ یاسین شریف کو بنیاد بنا کر پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ اس سورہ مبارکہ کے تناظر کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے آئینے کے اندر پورے قرآن کریم کا ہم مطالعہ اور اس کا جائزہ اور اس کی معلومات انہی آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح کے ضمن میں کر رہے ہیں. اب تک جتنے عنوان ذکر کیے گئے ہیں آیات کے حوالے سے، آیات کی ترتیب کے حوالے سے، آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ وہ کہ ذکر کر دیا گیا ہے. اب آگے خاص طور پر آیت نمبر 6, 7, 8, 9 سے متعلق چند ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سورت یاسین جو ہے یہ مکی سورت ہے، تو مکی سورتوں کے اندر مشرکین مکہ کا عناد، ان کا بغض اور ان کی اسلام کے خلاف بیجا شدت اور بیجا مخالفت کا رد کیا جاتا ہے اور انہیں اس بات سے واقف کرایا جاتا ہے کہ تم اتنے تعصب اور اتنے جوش میں اسلام کی نفی اور رد کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس سوائے ایک جوش کے کچھ بھی نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی دلائل ہے کہ جس کی بنا پر تم اسلام کے خلاف کوئی بات لا سکو، نہ اسلام کے خلاف تمہیں کوئی دلیل مل سکتی ہے. یہ تو سراسر تمہارے لیے بھلائی کا دین ہے جو تمہارے لیے دنیاوی زندگی کو گزارنے کے دستور اور دنیاوی زندگی کو گزارنے کے سلیقے اور تمہاری زندگی میں جتنے شعبے ہیں اور تمہاری فیملی لائف کے حوالے سے ہو یا تمہاری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہو، تمہاری بے ڈھنگی زندگی کو ایک نظم دینے والا دین ہے اور تمہارے اندر موجود تمام تر صلاحیت کے اظہار کو، اس کے مصارف کو، جہاں پر اسے خرچ کرنا ہے، وہ تمام ضابطہ حیات کو بیان کرنے والا دین ہے. اور اس پر جب تم عمل کر لیتے ہو تو کل قیامت کے دن بھی تم عذاب سے بچتے ہو اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی دائمی جنت کا تم مستحق ہو جاتے ہو. تو یہ قرآن کریم نے درجہ بدرجہ ہر مکی صورت کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی توحید کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی تعظیم، آپ کی قدر اور آپ کی عزت جس کا کفار مشرکین انکار کرتے تھے. قرآن کریم نے کثرت سے آیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر فرمائی اور اس بات کو ذکر کیا کہ یہ نبی کوئی اجنبی نہیں ہے کہ تم ایک تعجب کرتے ہو کہ یہ کیسے آ گئے, کیا اس سے پہلے انبیاء نہیں آئے تھے, کیا تم نے حضرت ابراہیم کا نام تم نہیں لیتے, کیا تم حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کہتے, کیا عرب کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر کیا تم نے اپنی تاریخوں میں اس بات کو جمع نہیں کیا ہوا, کیا یہ باتیں تمہارے علم تک نہیں پہنچی کہ اللہ رب العالمین ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے, تو ہمارے حبیب کے ساتھ اتنی اجنبیت پھر کیوں برتتے ہو, اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر بغض تم کیوں رکھتے ہو. یہ تمام چیزیں مکی صورتوں کے اندر ذکر کی جاتی ہے. پھر آخری ایک مضمون ذکر کیا جاتا ہے جو تقریباً مکی صورتوں کا حاصل ہوتا ہے, وہ وقوع قیامت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حضور تم نے آنا ہے. خود سمجھو کہ اگر تم آئے ہو تو تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, پھر تم چلے جاتے ہو تو چلے جانے کا مقصد کیا ہے. تو یقیناً تم آئے ہو اس دنیا کے اندر تو یہ دنیا ایک تمہارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے, کسی کو دے کر آزمایا گیا کسی کو نہیں دے کر آزمایا گیا. اس دنیا میں آنے کا مقصد تمہارے لیے یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا اس لیے کیا کہ تم ہماری عبادت کرو, ہماری معرفت کو جانو, ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو, اور ہمارا شکر سب سے پہلا یہ کہ ہمارے وجود کو قبول کرو, ہمارے ہونے کو قبول کرو, ہماری توحید کو قبول کرو, ہماری یکتائی کو تم قبول کرو, اور پھر یہاں سے لوٹ کر تم اللہ رب العالمین جل مجدہ یعنی ہماری طرف تم آؤ گے, اور تم سے ہر بات کے بارے میں باس پرس ہوگی, تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تم پر حشر کے میدان کو تم پر طاری کیا جائے گا, اور تم رب کریم کی بارگاہ میں پہنچو گے. تو جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دستور حیات کو قبول کیا اور ان کی رسالت کو قبول کیا, تو آخرت اس کے لیے دنیا سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے. تو تیسرا مضمون اکثر بلکہ تمام مکی صورتوں کے اندر قیامت کی اہمیت پر ذکر کیا جاتا ہے. یہ تمام تفصیل گویا کہ مکی صورتوں کے اندر ذکر کی گئی, یہی سورہ یاسین کے اندر ان تمام چیزوں کو یہاں پر گویا کہ لا کر ذکر کیا گیا ہے. اب اسی تناظر میں اسی تمہید میں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 6, 7, 8, 9 کے اندر اسی تفصیل کو گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو ذکر کر دیا گیا ہے. ابو جہل نے جس ہٹ دھرمی کے ساتھ, جس تعصب کے ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن صفات کا انکار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم زندگی کو اپنے زوم میں داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی, اور وہی کفار و مشرکین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے نہیں تھکتے تھے, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے قرآن کی یعنی دین کی حقانیت اور بالخصوص ان کے فاسد عقیدے کی وضاحت کی, ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں جو غلط روش پر وہ چل رہے تھے ان کو صحیح روش بتائی, تو وہ اپنے تعصب اور اپنی عصبیت میں اڑ گئے کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی 40 سال تک امین و صادق اور اپنا رہبر اور مقتدا سمجھتے تھے, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وہ خرابیاں واضح فرمائی کہ اس کی وجہ سے تو تم دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی بتوں کی عبادت کی وجہ سے, تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی, تم خود بھی جہنم کے ایندھن بنو گے, یہ بت بھی جہنم کے ایندھن ہے, تم لعنت کا شکار ہو جاؤ گے, کہ زمین و آسمان کو بنانے والا ایک رب ہے اس کے ساتھ تم کس طرح ان بتوں کو شریک کرتے ہو, تمہیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ اس کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تو سورہ یاسین کے اندر بھی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ان دونوں کو ذکر کیا گیا ہے. اگر بات توحید الوہیت اور ربوبیت کی چلی ہے تو چند باتیں اس حوالے سے میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک ماننا اور یقین کرنا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک ہے اس کی الوہیت کے اعتبار سے, ایک ہے اس کی ربوبیت کے اعتبار سے. الوہیت کے حوالے سے یہ جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے, اس کو میں اگر آپ کے ذہنوں کے حوالے سے بالکل آسان کر دوں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے. توحید الوہیت میں بھی وہ یکتا ہے, اپنی الوہیت میں بھی وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں, یہ ایمان کی بنیاد ہے, توحید کی بنیاد ہے. اور اسی طرح اس کی ربوبیت کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں. اچھا یہ الوہیت اور ربوبیت کو ہم کیسے سمجھیں گے, تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ الوہیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ہونا, کہ وہ ہے, اس عالم کا بنانے والا ہے, اور وہ ہے, موجود ہے, اور کیسا ہے, وہ واجب الوجود ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور وہ الہ ہے ہمارا, معبود ہے, وہ ہے, اس کا وجود برحق ہے, کیسے ہے, خود سے ہے, بغیر کسی کے بنائے سے ہے, سب کو اس نے بنایا, اسے کسی نے نہیں بنایا, وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ اپنے ہونے میں کسی کا شریک نہیں, وہ واجب الوجود ہے, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو یہ ہے توحید الوہیت, اس عقیدے کے ساتھ جب اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات کو قبول کیا جاتا ہے کہ وہ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، سب اپنے ہونے میں اس کے محتاج ہیں، وہ اپنے ہونے میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. اچھا توحید ربوبیت ہم کس کو کہیں گے؟ ایک آسان تناظر میں توحید ربوبیت یہ ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو رب العالمین کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، رب العالمین کائنات کا پالنہار ہے، اس کو گروہ دینے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کو بڑھانے والا ہے، اس کو ترقی دینے والا ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، چلانے والا. جس طرح کے ماں باپ کو بھی قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، کما رب یعنی صغیرہ، کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ میرے پالنہار تھے، مجھے پالنے والے تھے. تو ماں باپ کو بھی قرآن نے رب قرار دیا ہے، لیکن وہ کیسے؟ وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عطا سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے. ربوبیت ربانا اس کائنات کو ترقی دینا، کہ جس طرح دن آ جاتا ہے ایک ٹائم پر، پھر وہ چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، باہر کا موسم آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر خزاں کے موسم آتے ہیں، پھر ہر چیز جو گرو کر رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، بادل ہے، نظام ہے، سمندر ہے، کائنات کا جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا وہ پالنہار ہے. تو اپنی ربوبیت میں، اس کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اپنے ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. تو توحید الوہیت یہ ہے کہ اس کے ہونے میں بھی وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں رکھتا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کائنات کو چلانے کے اندر اس کا کوئی شریک ہے. تو اس لیے توحید یہ ہے کہ رب کریم کو اس کی الوہیت میں بھی یکتا مانا جائے اور اس کی ربوبیت میں بھی یکتا مانا جائے. مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ کیا تھا؟ یہ قرآن کی کئی آیتوں میں یہ بات سمجھنے کی چیز ہے. مشرکین مکہ کا جو اکثر کا شرک تھا وہ الوہیت میں نہیں تھا، وہ ربوبیت میں تھا. وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ہونے کو قبول کرتے تھے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کے، بڑی توجہ سے سنیے اس بات کو، وہ ہونے کو قبول کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات جو چل رہی ہے، تو اللہ نے جب اتنی، اللہ ہے، وہ یہ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا جس کا رد پورا قرآن کرتا ہے اور صحیح بات کو واضح کرتا ہے. تو اب مشرکین کا خدا کو ماننا اور مسلمان کا خدا کو ماننا، اس میں ایک باری فرق ہے، یہ سمجھنا ہے. بعض لوگوں نے جو پوری امت کو مشرک کہا، اب توجہ ذرا اس بات کی طرف رکھیے کہ مسلمان کا اللہ کو ماننا اور مشرکین کا اللہ کو ماننا، بظاہر ماننا دونوں کا قرآن سے ثابت ہے، لیکن پھر اللہ کو مان کر پھر وہ کافر کیسے ہوئے اور اللہ کو مان کر ہم مومن کیسے ہوئے، اس میں ایک باری فرق ہے، ذرا آپ توجہ رکھیے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے پہلے توحید کی دو قسمیں کی، آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے ربوبیت. پھر میں ذکر کر دیتا ہوں، توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اپنے ہونے میں کوئی ایسا نہیں کسی نے اس کو بنایا، نہ وہ اپنے ہونے میں کوئی شریک نہیں رکھتا، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ خود سے ہے اور سب اس سے ہے. امام راضی نے اس بات کو توحید کے اعتبار سے بڑے انداز میں ذکر کیا، فرمایا تھا کہ عقل کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی الوہیت کے اندر کوئی شریک نہیں. مثال کے طور پر ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، پھر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، پھر وہ سبب جو خود وجود میں آیا اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، پھر وہ جو سبب ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے ایک سبب کا سلسلہ ہے، اگر اس کو کہیں پر آپ روکیں گے نہیں تو یہ لا حاصل سلسلہ، تحصیل حاصل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کہیں ختم نہیں ہوگا. تو امام راضی نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا کہ یہ سبب، یہ کام اس وجہ سے، اور یہ وجہ اس وجہ سے، اور یہ وجہ اس وجہ سے، یہ سبب اس وجہ سے. تو ہم عقلن بھی کہیں پر جا کر ہمیں سٹاپ ہونا پڑے گا کہ یہ ساری وجہیں اس علت کی وجہ سے ہیں، اس سبب کی وجہ سے، اور یہ سبب جو ہے بغیر سبب کے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے. تو عقلن بھی اگر آپ دیکھیں، عقلن بھی آپ دیکھیں تو تحصیل حاصل سے بچنے کے لیے ایک سبب پر آپ کو رکنا پڑے گا. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہر سبب کے پیچھے ایک سبب ہے، اور وہ آخری سبب وہ ہے جو بغیر سبب کے ہے. تو یہ توحید الوہیت کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ خود سے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، سب ہونے میں اس کے محتاج ہے، یہ ہے توحید الوہیت. اب توحید ربوبیت کیا ہے؟ پالنہاری، دنیا کو چلانا، ہوائیں آ رہی ہیں، سبزے اگ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، سمندر آباد ہے، دنیا کا نظام آباد ہے، یہ ربوبیت جو اس کی گرو ہو رہی ہے اور اس کو جو پورا طریقے سے اس کو پالا جا رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے،
مشرکین مکہ کے جس شرک پر قرآن نے سب سے زیادہ کلام کیا ہے اور جس کو کنفیوز ہو کر کچھ لوگوں نے اپنا ایک مذہب بنا کر اہل سنت کو مشرک کہنا شروع کیا ہے، تو بڑے توجہ سے سنیے کہ مشرکین مکہ کے اندر توحید شرک الوہیت بہت کم تھا، وہ اللہ کے ساتھ اپنے ہونے میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اکثریت وہ کہتے کہ اللہ ہے، وہ کئی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو کہتے ہاں وہ ہے اور وہ ایک ہے، اسی نے یہ زمین بنائی ہے، اسی نے یہ آسمان بنایا ہے، تو وہ الوہیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر ان کی ایک بڑی جماعت، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے تھے، لیکن ان کی بڑی جماعت توحید الوہیت کی قائل تھی، لیکن ان کا جو شرک تھا وہ شرک تھا توحید ربوبیت کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، توجہ سنیے، اللہ ہے، اسی نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اسی نے زمین بنائی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی زمین اور آسمان بنا کر تھک گیا ہے، یہ تھک گیا ہے، تو اس نے اب اپنی یہ توحید ربوبیت جو ہے، یہ جو دنیا کو چلانے کا پالنہاری کا جو نظام ہے، یہ ہمارے بتوں کو دے دیا ہے، اب یہ ہوا جو ہے یہ اللہ نہیں چلا رہا، اس نے کہ اللہ کا کام تصویر زمین آسمان بنانا، اب وہ بنا کر تھک گیا، اب یہ ہوا جو ہے ہمارا عزہ چلاتا ہے، اور یہ بچوں بچے جو لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں یہ لات دیتا ہے، یہ منات دیتا ہے، یہ اصاب دیتا ہے، یہ نائلہ دیتی، تو انہوں نے اللہ کی ربوبیت کے اندر شریک کیا اور یہ ان کا شرک تھا، اور الحمدللہ سنی وہ ہے جو ربوبیت میں بھی شرک کا قائل نہیں ہے اور نہ اس کو مانتا ہے اور نہ الوہیت میں مانتا ہے، بلکہ الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین کو یکتا اور اپنے شرک سے پاک مانتا ہے اور ربوبیت میں بھی اسے شرک اور شراکت سے پاک مانتا ہے۔ اچھا اب یہ سنیے، مشرکین مکہ کا توحید ربوبیت میں شرک یہ نہیں تھا، صرف اس وجہ سے مشرک نہیں ہوئے کہ انہوں نے نظام چلانے کے لیے اپنے بتوں کو خدا کا شریک بنایا، ان کی شرک کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو معطل کیا، یقین کیا کہ اللہ کی قدرت اب ہے ہی نہیں، اللہ کیونکہ تھک گیا ہے، اور جب اللہ زمین آسمان بنا کے تھک گیا ہے تو اس نظام کو اللہ نے، یہ ہمارے جو 360 بت ہے، اس بت کو کہا آج کے بعد ہوا تم چلاؤ گے اور تمہاری مرضی ہے، اور یہ ہوا کا پورا نظام میں نے تمہیں دیا، میری مرضی اس میں کچھ نہیں ہے، میرا اختیار کچھ نہیں، اب یہ اختیار تمہارا مطلق ہے، اب تمہارے ذاتی اختیارات ہیں، یہ تم سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب بچہ دینے کے لیے کہا یہ بت ہے، سبزہ اگانے کے لیے یہ بت ہے، اسی طرح اس نے ہر بتوں کے اندر مستقل تاثیریں مانی کہ اب اللہ کی قدرت معطل ہے، اب سارے بت اس کام کرنے میں خود مستقل تاثیر رکھتے ہیں، تو ان کے عقیدے کی خرابیاں کیا تھی، ایک تو یہ کہ بتوں کو اللہ نے یہ عزت دی نہیں، اور پھر جو عزت یہ کہ خدائی منتقل ہو جائے یہ تو عقلن بھی ممکن نہیں ہے، یہ ان کے سب سے بڑی شرک کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کارخانے قدرت میں شریک کیا، شریک کرنے کے مراد یعنی اپنے بتوں کو باقاعدہ خدا کا درجہ دیا، خدا کا درجہ دینے سے کیا مطلب، یعنی اللہ کی قدرت کو معطل اور ان کو حقیقی مختار مانا، اور الحمدللہ مسلمان ایسے گندے شرک سے پاک ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کائنات خدا نے بنائی ہے، فل مدبرات امرا، اور فرشتے اس کائنات کو چلاتے ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت اسرائیل روحیں قبض کرتے ہیں، جبریل وحی لے کر آتے ہیں، اسرافیل سور پھونکتے ہیں، میکائل سبزہ اگاتے ہیں، اب دیکھیں بظاہر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن شرک اس لیے نہیں ہو رہا، اس لیے کہ مسلمان ان فرشتوں کو جو کارخانے قدرت کو چلاتے ہیں ان کو خدا کی توحید میں شریک نہیں مانتا، بلکہ خدا کے اذن کا پابند مانتا ہے، اختیار خدا ہی کے دست قدرت میں ہے، ان کو صرف اتنا دیا جاتا ہے کہ جتنے ان کے اختیار اور ان کی لمیٹیشن ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کرتے، کرتا خدا ہے، کراتا ان سے ہے، ان کی ساری طاقتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان کے کرنے سے خدا کا کرنا معطل نہیں ہوتا، بلکہ کرتا خدا ہے، اظہار ان سے ہوتا ہے۔ یہ وہ ایک صریح طریقہ جو ہے وہ توحید ربوبیت کا ہے۔ یہ سوال جو اہل سنت پر ڈالا جاتا ہے کہ تمہارا شرک مشرکین مکہ کی طرح ہے، اور آج بھی اس میں نظر آتے ہیں، اپنی کتابوں میں لٹریچر میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ، اور کل بھی انشاءاللہ میں اس بات کو کھولوں گا، ابن تیمیہ نے تو اتنی گھٹیا عبارت لکھی ہے، جن نمبر 14 فتاوی ابن تیمیہ میں وہ لکھتا ہے حضرت امام غزالی کو مشرک کہتے ہوئے، وہ کہتا ہے امام غزالی نے یہ کہا کہ جو رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑے گا، کثرت سے درود پڑے گا وہ حضور کا زیادہ محبوب ہو جائے گا، اور حضور کا زیادہ محبوب ہونے کی وجہ سے حضور کی شفاعت اس کو ملے گی، یہ امام غزالی نے لکھا ہے، اور یہ صحیح بات ہے، آج تک آپ بھی مانتے ہیں، جو کہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سقیدے کو مانتے ہیں کہ جناب ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، جو کثرت صلات پڑے گا وہ حضور کا محبوب ہو جائے گا اور حضور اس کو شفاعت کریں گے۔ ابن تیمیہ کو کل میں لا کر پڑھوں گا، لیکن ضمناً بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ بھی مشرکوں کی عادت تھی، وہ اپنے بتوں کو زیادہ اس لیے مانتے تھے کہ کل قیامت کے دن وہ ان کے شفاعت کرنے والے بن جائیں گے، کوئی اس دجال سے پوچھے کہ کہاں بتوں کی محبت، کہاں رسول اللہ پر درود پڑھنا، کہاں بت جو جہنم کا ایندھن ہے اس کی محبت اور اس کو قیامت کے دن سفارشی ماننا، کہا رسول اللہ کی محبت جس کو قرآن نے فرض قرار دیا ہے، اللہ کی محبت کی نظیر قرار دیا ہے، ان پر درود پڑھنے کا حکم خدا نے خود دیا ہے، کہاں ان کو بتوں کی صف ملا کر کھڑا کرنا، تو یہ سب سے بڑا پاگلپن ہے کہ جہاں پر اہل اللہ سے محبت کی بات آتی ہے، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، جن کے اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے، قرآن نے تو یہاں تک اہل اللہ کا ادب کیا ہے کہ اگر وہ گھوڑوں پر بیٹھے اور گھوڑے زمین پر بھاگے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپے زمین پر لگے تو خدا کہتا میں رب ہو کر ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس سے دھول اڑتی ہے، اس لیے کہ اس پر میرے محبوب بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً، تو آپ اندازہ لگائیے جو سب سے بڑی گویا کہ بیماری لگی وہ یہ ہے، انہوں نے اہل سنہ کو اولیاء اور انبیاء کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جناب یہ بالکل مشرکین مکہ کی طرح ہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں تدبیر کا عقیدہ کیا رکھتے تھے، اور مسلمان فرشتوں اور انبیاء کے بارے میں تدبیر کا عقیدہ کیا رکھتے ہیں، اور مسلمان خود سے نہیں رکھتے، خدا ان کو پابند کرتا ہے۔ سورہ نازیات آپ دیکھیے، وہ نازیات غرق و ناشتات نشتا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے ہیں جو چلتے ہیں، کسی کی روح نکالتے ہیں، کسی پر ہوا چھوڑتے ہیں، کسی پر سبزہ اگاتے ہیں، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، کائنات ہم نے بنائی ہے اور یہ فرشتے ہمارے اذن سے اس کی تدبیر اس کی پالنہاری کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ کائنات کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہی بات تو مشرکین کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں، مشرکین بھی یہ کہتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ کائنات کو خدا نہیں ہمارے بت چلا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ اس کو خلط ملط نہ کریں، گڈ مڈ نہ کریں، ہمارا فرشتوں کی طرف تدبیر کائنات کا عقیدہ رکھنا مسلمانوں کا قرآن کے ذریعے، اور مشرکین کا تدبیر کائنات کا عقیدہ بتوں کی طرف رکھنا، زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ بتوں کو اللہ نے یہ تدبیر والا مقام عزت والا دیا نہیں کہ یہ کائنات کا نظام چلائے، ایک بات، ان کو تو خدا نے بنایا جہنم کا ایندھن ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جن کو وہ تدبیر بتوں کی مانتے تھے اس میں وہ تدبیر نہیں مانتے تھے، وہ ان کو خدا ہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی قدرت معطل ہو گئی ہے، اللہ کی قدرت ختم ہو گئی ہے، اب جو دنیا کا نظام ہے سفید ہو یا سیاہ ہو وہ ہمارے بت کرتے ہیں، ان کو خدا کے آگے نہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ میری اردو اگر آپ سمجھ رہے ہوں، وہ کہتے تھے کہ خدا کی قدرت معطل ہو گئی ہے، اب سارے اختیارات ان بتوں کے پاس ہیں، یہ خود مستقل ہیں، یہ خود مستعان حقیقی ہیں، ان کے پاس استقلالی ذاتی طاقت آ گئی ہے، اور جبکہ ذاتی طاقت تو خدا کے پاس ہے، اس لیے کہ بغیر کسی کی عطا کے، اور جس کو جو بھی ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور بتوں کو تو پھر بھی کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ تو مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے عقیدہ رکھا کہ خدا کی توحید، خدا کی طاقت، خدا کا اختیار، خدا کا ہونا تو ثابت ہے لیکن اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اب وہ تھک گیا ہے زمین آسمان بنا کر، اس نے خدائی جو ہے وہ ہمارے بتوں کو دے دی ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان جو قرآن کے پابند ہیں، قرآن کی آیتوں سے لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے، عالم اور اسباب، آپ جانتے سبب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مظہر ہوتا ہے، جس میں حقیقی چیز پاس ہوتی ہے۔ عالم اسباب کو عالم اسباب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے تو بادل لا رہے ہیں، یہ فرشتے تو بارش برسا رہے ہیں، یہ پانی تو پیاز بجھا رہا ہے، یہ روٹی تو بھوک ختم کر رہی ہے، یہ دھوپ تو زمین کو سکا رہی ہے، اور یہ دھوپ تو بیج کو پھاڑ رہی ہے، یہ اسرائیل تو لوگوں کی روح نکال رہا ہے۔ فرمایا عالم اسباب ہے، پیچھے طاقت صبر کی ہے، اس کا اظہار ان سے ہو رہا ہے، اور اظہار اس میں ہونے سے یہ نہیں کہ اب مزید اس کو کلیئر کروں میں، اللہ روح قبض کروانے میں اسرائیل کا محتاج بھی نہیں ہے، بس اس کی مرضی ہے بغیر محتاجی کے، بغیر کمزوری کے، بغیر فرشتوں کی حاجت کے، بس اس نے پسند یہ کیا کہ میں ایسی مخلوق بنا دوں جو میرے کائنات کا نظام چلائیں، ان کو پیدا بھی میں کروں، ان کو اختیار بھی میں دوں، میرا ہی اذن ہو، جتنا میں دوں اتنا وہ خرچ کریں گے، جتنا میں دوں اس کی وہ تقسیم کریں گے۔ اس عقیدے کے اندر اور مشرکین کے بتوں کے عقیدے کے اندر کیا زمین آسمان کا فرق نہیں ہے؟ اور یہاں پر چل کر آگے جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل مشرکین مکہ کا شرک یہ تھوڑی تھا کہ وہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، مشرکین مکہ کا شرک یہ تھوڑی تھا کہ وہ خدا کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا پھر ان کا شرک تھا کیا؟ قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ اب یہ ہمیں کافر بنانے میں ابو جہل کے اتنے بڑے یار بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابو جہل تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس کا شرک یہ تھوڑی تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، نہ اس نے تو کبھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ ہم نے کہا وہ قرآن کے درجن آیت کہاں جائیں گی جہاں وہ بتوں کو ڈائریکٹ اپنا معبود کہتے تھے، جہاں خدا کے ہونے کا اس کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، تو صرف ہمیں کافر بنانے کے لیے اب یہ بتوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کا شرک تھا وسیلہ بنانا، ان کا شرک تھا بتوں کے لیے علم غیب ماننا، ان کا شرک تھا بتوں کو حاضر ناظر ماننا، ان کا شرک تھا بتوں کو مختار مطلق ماننا. اب آپ جو عقیدہ انبیاء کے لیے رکھتے ہیں باذن اللہ اللہ کی عطا سے، ان کا شرک تھا بتوں کو سفارشی ماننا، جو عقیدہ آپ شفاعت مصطفیٰ کا رکھتے ہیں، تو آپ کے عقیدے کو شرک کا رنگ چڑھانے کے لیے انہوں نے منسوب کر دیا کہ نہ نہ، مشرکین اپنے بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ خدا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو ذریعہ بناتے تھے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں، اگر مشرکین مکہ کا شرک ذریعہ تھا، ذریعہ بنانا شرک تھا، تو پھر خدا نے خود مسلمانوں کو ذریعہ کا پابند کیوں کیا؟ کیوں خدا نے خود کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اگر مشرکین کا شرک اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا تھا، وہ ذریعہ شرک تھا جو خدا کو پسند نہیں تھا، تو یہ سورہ المائدہ اور یہ ساری قرآن کی آیتوں کے اندر جو خود انبیاء اور اولیاء کو ذریعہ بنانے کی بات ہوئی ہے، تو خدا خود کیا شرک پھیلانا چاہ رہا ہے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے، مشرکین کا شرک ذریعہ نہیں تھا، ذریعہ بنانے میں اختلاف نہیں ہے. ذریعہ اگر مشرکین نے بنایا، یہ مسلمان نے بنایا، ذریعہ تو خدا کی طرف بنایا جائے گا، اس لیے کہ براہ راست کوئی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں پہلا تعارف جب انسانوں کا ہو رہا ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اب خلیفہ کا معنی خود بھی یہ کرتے ہیں، سنی بھی یہ کرتے ہیں، خلیفہ کہتے ہی نائب کو ہے، خلیفہ کہتے ہی وسیلے کو ہے، خلیفہ کہتے ہی ذریعہ کو ہے. یعنی اب علماء نے سوال اٹھایا، قاضی بیضاوی وغیرہ نے، کہ یا اللہ جب تو خود براہ راست دینے پر قادر ہے تو پھر خلیفہ بناتا کیوں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس بنیاد کو سمجھیے، اس اعتراض کا جواب وہ لے آئے کہ پہلا تعارف جو نبی کا، پہلے نبی کا تعارف ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نبی کو کیوں بنا رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، تو آدم کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے بنا رہا ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. اب نائب کیوں بنایا جاتا ہے؟ سارے مفسرین لکھتے ہیں نائب اس لیے بنایا جاتا ہے، تین وجہ سے نائب بنایا جاتا ہے، کہ جو بادشاہ ہے، جو اصل ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ نظام حکومت چلا نہیں سکتا، تو اس نے نائب بنایا ہے کہ دیکھ بھائی، کبھی میں سو جاتا ہوں، کبھی میں جاگ جاتا ہوں، کبھی میرا دماغ حاضر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو میرا سیکرٹری اور نائب بن جا، یہ میرا پورا کارخانہ یہ تو چلاتا رہے. ایک وجہ تو یہ کہ بادشاہ بیمار ہو یا سیٹ صاحب بیمار ہو جائے تو وہ نائب بنائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی حکومت کسی کی اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر جگہ تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا، تو پھر وہ چار نائب، جس طرح ہمارے دیکھیں صدر، وزیر اعظم یا صدر صاحب نے چار گورنر بنائے ہیں، چار وزیر اعلیٰ بنائے ہیں، تاکہ ایک وفاق کا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے، ریاست اتنی بڑی ہے. دو وجہ. تیسری وجہ خلیفہ اور نائب بنانے کی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ مر گیا، اب دوسرے کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے، مستقل طور پر اس کی سیٹ پر کوئی نہیں آ رہا ہے، تو اب اس کے نظام ریاست کو کون چلائے گا؟ تو ایک نائب ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیے یہ تینوں معنی اللہ کے لیے مانے جا سکتے ہیں؟ اللہ سوتا ہے، اللہ معاذ اللہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے، اللہ بیمار ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز معطل ہے، اللہ کو موت آتی ہے معاذ اللہ؟ نہیں. جب نہیں تو پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ یہی سوال مفسرین نے سمجھنے کے لیے کیا کہ خلیفہ بنانے کی تو لاجک ہی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے خلیفہ بنانے کی، اور یہ تینوں باتیں اللہ کے لیے ماننا محال ہے. تو بڑا پیارا جواب سید محمود آلوسی نے بھی دیا، فرمایا اللہ نے خلیفہ اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بنایا. وہ تو براہ راست دے سکتا ہے، تم براہ راست لے نہیں سکتے. کہا اس نے اپنے لیے ذریعہ نہیں، ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے. فرمایا وہ دینے پر قادر، تم لینے پر قادر نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر قرآن آدم علیہ السلام اور انبیاء کو ذریعہ بنائے تو توحید ہے، مشرکین اگر بتوں کو ذریعہ بنائے تو شرک ہے. آخر یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ ذریعہ بنانے میں اختلاف نہیں ہے، کانسیپٹ دیکھا جائے گا کہ کس نے کس کو ذریعہ بنایا. ذریعہ اس کو بنایا جائے گا جسے خدا نے یہ منصب دیا ہوگا. بتوں کو خدا نے یہ منصب دیا نہیں، بتوں کو خدا نے یہ منصب دیا نہیں. ذریعہ بنانے کے لیے دیکھا جائے گا کہ جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس کا اہل ہے کہ نہیں. بڑی پیاری بات سیدنا غزالی زمان رازیہ دوران نے بیان کی ہے، اللہ ان کی قبر مقدسہ پر کروڑوں رحمت اتارے. بڑی پیاری بات غزالی زمان فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے آگے چائے کا پیالہ رکھ دیا جائے، گرم چائے کا پیالہ رکھ دیا جائے، اب میری ساری گفتگو اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، چائے کا پیالہ رکھ دیا جائے اور کوئی آپ سے پوچھے حضرت ذرا معلوم کرے اس چائے میں شوگر ہے کہ نہیں، چینی ہے کہ نہیں، اب وہ آدمی اگر انگلی گھما رہا ہو تو کیا اسے پتا چل جائے گا کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس نے چینی کو جاننا اصل مقصد ہے، اب اس کے لیے انگلی کو ذریعہ بنایا اس نے، اب اس انگلی کو ذریعہ بنا کر چینی کو تلاش کر رہا ہے، تو کیا چینی مل جائے گی اس کو؟ پوچھا گیا اس میں چینی ہے کہ نہیں، اب اس نے اس چائے کو لے کر اپنی آنکھوں پر لگایا تو اسے پتا چل جائے گا کہ چینی ہے کہ نہیں، اس نے چائے کے قطروں کو لے کر اپنے کانوں پر لگایا اسے پتا چل جائے گا کہ چینی ہے کہ نہیں. اگلے نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس طریقے سے چینی معلوم کروں. اس نے دوسرے نے کیا اٹھایا اور زبان سے لگایا. فرمایا ذریعہ آپ نے بھی کیا، ذریعہ میں نے بھی کیا، لیکن آپ کا ذریعہ غلط تھا اس لیے مقصود تک نہیں پہنچے، میرا ذریعہ ٹھیک تھا اس لیے میں مقصود تک پہنچ گیا. تو ذریعہ بنانے میں اختلاف نہیں، جو ذریعہ بننے کا اہل ہو، جو مقصود تک پہنچائے اس کی ضرورت ہے. اور وہ انبیاء کی ذات ہے، وہ اولیاء کی ذات ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ ذرائع ہیں رب کریم کے قریب ہونے کے لیے. جس حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں اس جملے پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ ترغیب و ترہیب کے اندر بڑے بنیادی بات علامہ منظری نے ذکر فرمائی، ایک آسان سی بات یہاں پر ذکر کرنے کے لیے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی شان کیا ہے، فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، لا تتفکروا فی اللہ، فکروا فی اعلی اللہ. فرمایا اللہ میں غور نہ کرو کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہوگا، کہ یہ کرو گے تو شیطان گمراہ کر دے گا. تو کہا پھر اللہ کو ڈھونڈے کیسے؟ فرما اعلی اللہ، اس کی نشانیوں میں غور کرو. اب اس کی نشانیاں تو خدا نہیں ہے نا، اس طرف پہنچانے کا ذریعہ ہی ہے نا، تو اگر ذریعہ بنانا شرک تھا تو حدیث میں ذریعے کا پابند کیوں کیا گیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ذریعہ بنانے میں اختلاف نہیں ہے، ذریعہ کس کو بنانا اس کا اختلاف ہے. تو مسلمانوں نے ذریعہ اسی کو بنایا جس کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا تھا. وہ انبیاء کی جماعت تھی، وہ اولیاء کی جماعت تھی، وہ قرآن کی جماعت تھی، اور وہ صالحین کی جماعت تھی. تو لہذا اہل سنت کو یہ کہنا کہ ان کا شرک جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرح ہے، میں نے کہا تم تھک سکتے ہو، لیکن میدان مناظرہ ہو یا میدان تحقیق ہو، تم میں بڑا سے بڑا سرما ایک لفظ نہیں ثابت کر سکتا. اس لیے کہ سنی تو وہ ہے جو اپنے حلقوں کے اندر ضرب اللہ لگا کر توحید الوہیت و ربوبیت کا جام قلب کے اندر اتارتے ہیں. شرک یہاں کہاں سے آ سکتا ہے؟ شرک کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ شرک تو جب ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی قدرت کو معطل مانا جائے معاذ اللہ، اور انبیاء کرام کو معاذ اللہ خدا کا شریک اس انداز میں مانا جائے کہ اب خدائی ان کو منتقل ہو گئی ہے، اب ان کو کسی سے کوئی جواب نہیں دینا، کسی کو کوئی بتانا نہیں ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہے، اور مسلمان تو 24 گھنٹہ اذانوں میں کہہ رہا ہوتا ہے عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، کہ حضور جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بندے سے مراد یہ ہے کہ ذات میں شریک نہیں، رسول ہونے کے مراد یہ ہے کہ اس کی ربوبیت کے مظہر ہے. تو یہ توحید کا اعلان باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہتا. تو اہل سنت الحمدللہ توحید الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین کو واحد اور یکتا یقین کرتے ہیں، اور توحید ربوبیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کو واحد اور یکتا تسلیم کرتے ہیں. اور اس پر میں ایک بات عرض کر دوں جو موضوع کھل جائے. ماضی قریب کے اندر ہمارے بہت بڑے استاد جو وہابیوں کے بھی استاد ہیں سند میں، یہ الگ بات ہے کہ اپنے باپ کو نہ مانے، لیکن جس طرح باپ کو نہ ماننے والا بے شرم کہلاتا ہے، اسی طرح شجرائے علم کے اندر اپنے استاذ کو نہ ماننے والا بھی بڑا بے فیضہ کہلاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی قدابر شخصیت اہل سنت کے امام، چاہے دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو یا اہل سنہ ہو، سب کی سند حدیث جا کر ان پر رکتی ہے. اور وہ گویا کہ بر صغیر کے اندر ایک برزخ ہیں، ایک آر ہیں ہند کو عرب سے ملانے والے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش سے تقریباً یہ 20-22-25 سال پہلے انتقال کر گئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ان کے مارکیٹ کے اندر واضح طور پر میرے دوستو موجود ہے. تو اس میں یہ نظریہ موجود ہے کہ ایک دفعہ باقاعدہ ایک برہمن ہندو نے، ایک برہمن، یہ بریلوی دیوبندی اختلاف سے پہلے کی بات ہے، مسلم بات ہے، اور بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے اور نہ بریلوی کوئی مذہب ہے. دراصل اہل سنت و جماعت سنی کو جب تانا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہتا ہے جبکہ اس کے عقیدے سنی والے نہیں ہیں، تو ہمیں سنیت کے صحیح تعارف امام احمد رضا جو ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے ہیں، تو تعارف کے لیے کہا جاتا ہے کون سے اہل سنت کا؟ وہ بریلی والے. تو بریلی کوئی مسلک نہیں، مسلک اہل سنت ہے. مسلک کیا ہے بولیے؟ اہل سنت ہے. مسلک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح کہ شیعان علی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک جو ہم نے کل ذکر کیا، تو کچھ خوارش پیدا ہوا، انہوں نے حضرت علی کو معاذ اللہ کافر کہا لیا عزب اللہ، اور انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھا. جو حضرت علی سے کی محبت کو بیان کرتا وہ ان کو مارتے تھے. تو اس وقت اہل سنت یعنی جو اہل حق تھے، جو چاروں خلفاء کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر کی عزت کو بچانا ہے، عمر کی عزت کو بچانا ہے، عثمان کی عزت کا اظہار کرنا ہے، تو ضرورت ہے کہ حضرت علی کا ذکر کیا جائے کثرت کے ساتھ. اس لیے کثرت سے حضرت علی پر کتابیں لکھی گئی تھی. آشیہ یہ کہتا ہے، تفضیلی یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی، حضرت علی پر اتنی کتابیں کیوں لکھی گئی؟ میں نے کہا حضرت علی پر کتابیں جو زیادہ لکھی گئی، یہ حضرت ابوبکر ہی کا دفاع تھا، یہ حضرت عمر ہی کا دفاع تھا. کیونکہ حضرت علی ایسے دور میں تھے کہ ان کے سورج سے زیادہ روشن فضائل کا ممبروں پر انکار کیا جا رہا تھا. تو پھر امام نسائی ہو یا سعید بن جبیر ہو، یہ اجلہ علماء پہلی صف میں آ کر انہوں نے علی کے ذکر ہی کو ابوبکر کا ذکر سمجھا، علی کے ذکر ہی کو عمر کا ذکر سمجھا، علی کے ذکر ہی کو محمد رسول اللہ کا ذکر سمجھا. اس لیے کہ حضرت علی اہل حق ہیں، اور کسی حق شخصیت کا انکار کرنا پورے دین کا انکار کرنا ہے، اور کسی اہل حق کا دفاع کرنا پورے دین کا دفاع کرنا ہے. تو اب آپ سنیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سچے ماننے والے تھے اہل سنت. ہمارا سب سے پہلا لقب تھا شیعان علی، ہمارا اصل پہلا نام کیا تھا؟ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت، شیعان علی. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ میں اس پر پوری بحث کی ہے. ہمارا یعنی اہل سنت کا جو پہلا نام تھا وہ کیا تھا؟ شیعان علی. کیونکہ سامنے وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ، اور اس طرف جو لوگ تھے جو قرآن و حدیث سے محبت اور اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت، ان حدیثوں کو وہ جانتے تھے جس میں حضرت علی کا مقام ظاہر ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے ہمیں کاٹ دو، ہماری گردن کاٹ دو، تب بھی ہم علی کا ذکر نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو کہا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کشیان علی، یعنی علی کی جماعت ہے. لیکن جب رافضی بعد میں پھیلنے لگے، کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو آج کے جو جن کو سبائی کہا جاتا ہے، جو عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس جس طرح آج معتزلی خارجیوں نے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھ دیا ہے، اسی طرح یہ سازش کربلا کے اندر ہوئی. کربلا کے اندر یہ سازش ہوئی، مسلمان اپنے سنی اپنے مقام پر رہے، انہوں نے آہستہ اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کیا کہ ہم شیعان علی، ہم شیعان علی، تاکہ ہم کو عزت ملے. ایک وقت ایسا آیا کہ بہت بڑے لوگ جو لوگوں کو مس گائڈ کر رہے تھے اور تھے غلط اور اپنے اوپر لیبل لگا رہے تھے شیعان علی کا، تو پھر جو اصل شیعان علی تھے انہوں نے اپنا نام چینج کر کے اہل سنت و جماعت کر دیا. سمجھ رہے آپ؟ اہل سنت و جماعت کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نام جو ہر دور کے اندر چینج ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ حقیقی چیز پتا چل جائے. آج بھی آپ دیکھیں 100 سال پرانا گھی مارکیٹ میں بک رہا ہو یا شہد بک رہا ہو، پرانے بک رہا ہو، تو جعلی جب دکانیں بن جاتی ہے کئی، تو جو اصل دکان والا وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا آگے ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے کہ جناب اصل مال یہ ہے، اصل چیز یہ ہے. تو اسی لیے جب اہل سنت کے نام پر کئی گمراہ بددین لوگوں نے اپنی گندی دکانوں کا نام اہل سنت رکھا، تو حقیقی اہل سنت یہ کہنے لگے کہ جو بریلوی ہے وہ اہل سنت ہے. تو یہ کوئی اضافہ نہیں، مسلک اہل سنت ہی ہے، لیکن اصل پروڈکٹ کو اور اصل چیز کو اور اصلی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک علامت سامنے رکھنی تھی. کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیسی گھی، گھی تو گھی ہے، لیکن جب ڈالڈا آ گیا تو ایک دیسی کا لفظ کا اضافہ کر دیا گیا کہ دیسی گھی، یعنی اصل یہ ہے. تو کہنے کا مقصد کھانے پینے بھی آپ دیکھتے ہیں تو بالکل یہ سمجھیے کہ دیسی اپنی جگہ پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس اصل جو لوگ تھے جو اصل مال بیچنا چاہتے تھے انہوں نے آگے ایک لفظ نکال دیا اصلی گھی یا دیسی گھی. کھانے پینے میں بھی آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کے مرتبے پر اتر کے گفتگو کر رہا ہوں. تو اسی طرح اہل حق جو صحابہ کے عقیدے کے ماننے والے تھے اور جو اہل بیت کے عقیدے کے ماننے والے تھے، جو دین کے حقیقی عقیدے کے ماننے والے تھے، وہ اہل سنت تھے. لیکن جب خوارج نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا، اور ماضی قریب کے اندر 1857 کے غدر کے بعد جب ہندوستان میں جنگ شروع ہوئی اور گورا ہندوستان کے اندر آیا اور پارٹیشن کی صورت بن گئی اور ہندوستان کو گوروں نے قبضہ کر لیا، اور ایسے مدرسوں کو خرید کر حضور کی توہین اور حضور کی شان میں غلط باتیں لکھوا کر مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا کیے گئے، تو اس وقت اہل سنت نے اپنے آپ کو اہل سنت تو کہا، لیکن کون سی اہل سنت؟ بریلی والے اہل سنت. حالانکہ آپ دیکھیں دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، جن کے اشرف علی تھانوی بھی مرید اور خلیفہ ہیں، رشید احمد گنگوئی بھی مرید و خلیفہ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں تین خلیفوں کے علاوہ سارے خلفاء امام احمد رضا کے ساتھ ہیں. نہ امام احمد رضا کا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کوئی رابطہ رہا، نہ کچھ رہا، لیکن یہ سب ایک عقیدے والے تھے، ایک عقیدے والے تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی کے اندر، دہلی کی سرزمین پر میری پوری تقریر ہے، کنز الایمان کا پس منظر اور پیش منظر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں. تو دہلی کے اندر ایک بہت عظیم ہستی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ، حضرت قبلہ علامہ کرامت علی شاہ صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا بریلی، حالانکہ بریلی سے دیوبند قریب ہے، بریلی دور ہے دہلی سے. خط لکھا اور خط میں سوال کیا تھا آپ سنیے، مولانا کرامت علی دہلوی کا سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ درود تاج پڑھنے کو شرک کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دافی البلا والوبا اور شافع جملہ حاجات کہنا یہ شرک ہے. تو اب بھائی آپ حاجی امداد اللہ کے مرید ہو تو حاجی امداد اللہ کے مریدوں کا مدرسہ تو دیوبند ہے, آپ یہاں پر کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب دیوبند کے عقیدے سے مبرہ ہیں, پاک ہیں. یہ تو زبردستی ان کھینچ کر حاجی صاحب کا نام لے رہے ہیں. مولانا کرامت علی شاہ صاحب نے یہ سوال امام محمد رضا کو بھیجا کہ آپ بتائیے, جبکہ ہمارے پیر درود تاج پڑھتے تھے اور یہ جو ہمارے پیر کے مریدوں کے اندر جو جعلی لوگ گزر گئے, گھوم گئے, گھس گئے ہیں اور وہ ہمارے پیر صاحب کا نام لیتے ہیں, حاجی امداد اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں اور اس چیز کو شرک کہتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد رضا نے یہ نہیں دیکھا کہ سوال کرنے والا اشرف علی کا پیر بھائی ہے یا اس کا خلیفہ بھائی ہے, نہیں, بلکہ دیکھا کہ عظمت حضور کی ہے, تو پورا جواب لکھا اور جواب بھی ایسا لکھا درود تاج کے ثبوت پر, سرکار کے داخل بلا ہونے کے ثبوت پر, سرکار کے باذن اللہ مشکل کشا ہونے کے ثبوت پر, سرکار کے باذن اللہ اختیار مطلق اور اختیار کلی کے متحمل ہونے کے باذن اللہ جو اللہ نے آپ کو دار نبوت کے اندر وہ اختیار اللہ نے خود عطا فرمایا ہے, آپ کی وجاہت اور آپ کی کرامت کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا ہے. امام نے اس پر کتابیں لکھی, اس سوال کے جواب میں جواب لکھا, ایک نہیں 300 حدیثیں اس موضوع پر لکھی, اور وہ مبارک کتاب, وہ مقدس کتاب, وہ پاکیزہ کتاب آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں. اس مبارک اور اس پاکیزہ کتاب کا نام ہے الامن والعلا, الامن والعلا, جس میں آپ دیکھیں پہلے حضرت امام احمد رضا نے بر صغیر کے سارے علماء کی بات لکھی اور مولانا کرامت علی شاہ صاحب سے کہا یہ آپ کے پیر بھائی درود تاج کو کیسے شرک کہتے ہیں, بلکہ جتنے بر صغیر کے شاہ ولی اللہ صاحب ہوں, شاہ رفیع الدین صاحب ہوں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں, یہ سارے کے سارے تو یہ پڑھتے رہے. تو پتا چلا بریلی کی طرف اہل سنت کو بھیجا چلے جاتا ہے کہ اہل سنت کو تبدیل کیا گیا. اب اہل سنت کی اصل صورت دیکھنی تھی کہ وہ اصل صورت جو 1400 سے چلی آ رہی تھی وہ اصل سرمایہ کہاں تھا, تو وہ بریلی میں نظر آیا. اس لیے اہل حق چاہے صوبہ سرحد میں رہے, چاہے پنجاب میں رہے, چاہے دہلی میں رہے, چاہے جہلم میں رہے, وہ جہلم میں بھی رہ کر کہتے تھے ہم بریلی ہیں, ہم بریلوی ہیں. کہا آپ تو رہنے والے تو جہلم کے ہیں, آپ اپنے آپ کو جہلمی پنجابی کیوں نہیں کہتے؟ کہا یہاں پر سلسلہ علاقے کی بات نہیں ہے, عقیدے کی بات ہے. 1400 کا عقیدہ جو مل رہا ہے وہ بریلی کی سرزمین سے مل رہا ہے. اور پھر میں عرض کر دوں بریلی کوئی مسلک نہیں ہے, مسلک اہل سنت و جماعت ہے. یہ صرف جو غلط چیزیں اور غلط جعلی دوائیاں مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے, تو اصل چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اور ہم اپنی گفتگو کو اس نظریے پر لاتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جو تمام کے استاد تھے, اور یہاں سے یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ امانت آپ کو کہاں پر ملے گی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, ظاہر سی بات ہے تاریخ کے ذریعے آپ حق کو ڈھونڈیں گے, تحقیق کے ذریعے میرے دوستوں آپ حق کو ڈھونڈیں گے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک کٹر ہندو برہمن نے ایک سوال کیا, اور اس پر آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھیں گے. اور پھر جو لوگ یہ گندا اعتراض لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت کا شرک مشرکین مکہ کا شرک ہے, ہم نے کہا نہیں نہیں, تمہارا کفر مشرکین مکہ کی طرح کفر ہے. جس طرح ابو جہل حضور سے نفرت کرتا تھا ایسے تم نفرت کرتے ہو, ہمارا تو شرک ایسا نہیں ہے, لیکن تمہارا عقیدہ بالکل کفار مشرکین کی طرح ہے. جس طرح وہ مزارات اور ولیوں سے چڑھتے تھے اس طرح تم نے مزار والوں سے ولیوں سے تم چڑھے ہو. اہل سنت کا عقیدہ تو مشرکین مکہ کے شرک سے بری ہے, لیکن تمہاری غلیظ اور سڑی ہوئی توحید یہ اسی طرح بد عقیدگی پر مبنی ہے جس طرح گندی توحید ابو جہل رکھتا تھا کہ وہ مانتا خدا کو, دعویٰ تو کرتا تھا لیکن حضور کی عزت و توقیر نہیں کرتا تھا, حضور کی تعظیم نہیں کرتا تھا. تو الحمدللہ اہل سنت ہے تو وہ صدیق اکبر سے ہے, فاروق اعظم سے, عثمان غنی سے, مولا علی سے, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے, دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ ہندو نے سوال کیا, مسلمان نے نہیں, ہندو نے, برہمن نے سوال کیا. کیا سوال کیا آپ بڑے حیران ہوں گے, فتاوی کے اندر موجود ہے. آج رات کو بیٹھ کر آپ نیٹ پر, آپ کو موبائل کے اندر بھی نیٹ آ گیا ہے, اور علم دین کے لیے اگر آپ مسجد میں استعمال کریں اس نظریے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ممانعت ہو. آپ نیٹ یوز کریں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتاوی ڈاؤن لوڈ کریں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اس میں دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک ہندو برہمن نے سوال کیا, اور اس نے سوال میں یہ کیا, ہندو نے کہا کہ آپ مسلمان ہم ہندوؤں پر بڑا ظلم کرتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا جی کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہ آپ ہمیں جہنم کا ایندھن کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو شاہ صاحب نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تمہارے عقیدے ایسے. کہا کیا عقیدے ایسے؟ جیسا ہمارا عقیدہ ویسا تمہارا عقیدہ, جیسا تمہارا عقیدہ ویسے ہمارا عقیدہ. شاہ صاحب نے کہا ہمارا عقیدہ تمہارے عقیدے کی طرح کیسے ہو گیا؟ تو ہندو برہمن نے تیرا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہو گیا نا. کہا کیسے؟ اب سنیے. اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا شرک یہی ہے نا, تم مسلمان ہمیں مشرک اس لیے کہتے ہو نا کہ ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں, اور بت جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے, اس کے پاس ہم جاتے ہیں, اس کو ہم سفارشی مانتے ہیں, یہ ہمارا شرک ہے. تو تم بھی تو مزاروں پر جاتے ہو, وہاں بھی مٹی ہے, بظاہر مٹی, اندر تو شہنشاہ آرام فرما رہے ہیں لیکن اوپر تو مٹی ہے, مزاروں پر جاتے ہو، ان کو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہو، تو یہ شرک کیوں نہیں؟ اب دیکھو اس نے بالکل برابر آج یہی بات کرتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ شاہ صاحب جو امت کے صحیح ترجمان ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے تو بات واضح ہونی چاہیے. شاہ صاحب نے ایسا دو ٹوک جواب دیا، فرمایا کہ تو جاہل ہے، تو سمجھ نہیں سکا کہ مزاروں کی عقیدت اور مندروں کی اور بتوں کی مذمت میں کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر تو بت کے پاس جائے گا تو کافر ہوگا، لیکن ہم مزار پر جائیں گے تو کافر نہیں مومن ہی رہیں گے. شاہ صاحب فرماتے اس لیے کہ بت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجازت نہیں ہے. مزار والے ولی جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو وجاہت کا منصب عطا فرمایا ہے. آگے چل کر شاہ صاحب لکھتے ہیں، یہ یعنی ہندوستان کی 200 سالہ پرانی تاریخ میں بتا رہا ہوں، جب کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی سلوشن ہونا چاہیے، فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں صرف یہ تقریر تک کیوں رکھتے ہو، آؤ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات تو کرو نا کہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے. اور فرقہ واریت خب ختم ہوگی کہ جب ہم اس دور میں چلیں گے جس دور میں فرقہ واریت نہیں تھی، اور پھر بعد کے دور میں کریں گے کہ فرقہ نکالا کس نے تھا. تو شاہ عبد العزیز کے دور میں تو کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. تو آئیے جس مسئلے پر آج ایک دوسرے کی گردن کاٹی جا رہی ہے اس کا جواب ہم شاہ عبد العزیز ہی سے پوچھ لیتے ہیں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو اس بات کو کہ اگر تو کافر مورتیوں کے پاس جائے، ان کو سفارشی مانے، تو تیرا شرک یہ ہے کہ تو تو خود اس مورتی کو خدا کہتا ہے، تو اس کو شفاعت کے لیے کیسے مانے گا؟ کیونکہ شفاعت اس کی ہوتی کہ بڑے کی ذات بڑے کی بارگاہ میں کسی چھوٹے کو پیش کیا جائے. تو مورتی ہی کو خدا کہتا ہے، یہ تیرا گویا کہ شرک ہے. اور ہم اس لیے توحیدی ہیں کہ ہم مزار پر جاتے ہیں تو مزار والے ولی کو ہم خدا نہیں کہتے، خدا کا محبوب سمجھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے نے ان کو یہ منصب دیا ہے کہ میرا یہ محبوب بندہ ایسا ہے کہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول فرما لیتا ہوں. اس نیت سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے خود محمد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو اپنی بارگاہ میں خلیفہ اور وسیلہ بنایا ہے، اس نظریے سے ہم اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں. مقصود وہ نہیں ہوتا، متوکل توکل اس پر نہیں کیا جاتا، توکل رب پر کیا جاتا ہے، مقصود خدا ہوتا ہے، منزل رب کی بارگاہ ہوتی ہے. یہ صرف ذریعہ ہوتا ہے، اور ذریعہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اور یہ خدا کا محبوب ہے. اور تو بت کو کیسے ذریعہ بنائے گا؟ تو خود بت کو ہی خدا سمجھتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا واضح فرق شاہ صاحب نے کر دیا. تو میں کہتا ہوں اگر آج اس سولوشن کے نقطے کو لا کر رکھا جائے تو لہذا آج کی جو سورہ یاسین کی جو آیت تھی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ محبوب آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیے جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا ہے، تو یہ ان کی شرک کی وجہ کو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، میں نے اس پر ایک مختصر سی تقریر آپ کے سامنے کی ہے کہ سنی الحمدللہ توحید الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک مانتا ہے اور ایک یقین کرتا ہے، اور توحید ربوبیت کے اندر بھی کسی کو اس کا شریک نہیں کر سمجھتا، ایک مانتا ہے اور ایک یقین کرتا ہے. اور ہاں جتنے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو سبب سمجھتا ہے، مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، سبب یہ ہے. اور کتنی پیاری بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی ہے، میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس بات کو ذکر کیے بغیر مضمون مکمل ہی نہیں ہوتا. شاہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں پیر جو مریدوں کے پہلے عقیدے کی فکر کرتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے ارائے کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں آپ سے کسی نے پوچھا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ کہاں کہا آپ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ کہاں. پھر شاہ صاحب آگے خود لکھتے ہیں، فرمایا جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا، اور جو مدد میں خدا سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا. اب آپ دیکھیں جس پر انہوں نے دھرم بنایا اس کو چٹکی بجا کے شاہ صاحب نے ختم کیا. اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جملہ میرا غور سنے، فرمایا جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا، اور جو ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا. وہ کہنے کا حضور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا نہیں سمجھ میں آیا، پانی پی لے. اس نے پانی پیا، فرما پیاس بجھ گئی؟ کہاں. کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے بجھائی. تو کہا پانی کیوں پیا؟ چپ. تو کہنے کا پانی نے بجھائی. تو کہا اللہ کیا کر رہا تھا؟ پھر چپ. پانی پیا، پیاس بجھ گئی. اب سوال کرو جو شاہ صاحب نے لکھا، بڑی بنیادی بات ہے، اور اس میں سارا عقیدہ اہل سنت کا اور مشرکین کا شرک اور سنی کی توحید کیا ہے یہ واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے. اب آپ دیکھیں پانی پیا، آپ نے فرمایا تیری پیاس کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے. کہا پانی کیوں پیا؟ کیا اللہ بغیر پانی پلائے تیری پیاس نہیں بجھا سکتا تھا؟ کہا بجھا سکتا تھا. تو کہا پھر کیوں پانی پیا؟ تو کہا جی میری پیاس تو پھر پانی نے بجھائی. تو کہا پھر تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی تاثیر کا انکار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا حضور سمجھ میں بھی آیا کہ سمجھا یہی رہے ہیں کہ تاثیر خدا کی تھی ظاہر پانی سے ہوئی. تاثیر خدا کی تھی ظاہر پانی سے ہوئی. یہ عالم اسباب ہے. جس طرح روٹی پانی بادل فرشتے یہ اللہ کی تاثیر حقیقی کو آگے لانے کے مظہر اور اسباب ہیں, اسی طرح ان میں سب سے بڑا سبب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے چار خلفاء ہیں, آپ کے نائبین ہیں, یہ فرشتوں سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں. ان فرشتوں سے جن کو رسالت نہیں دی گئی ہے, اور جن فرشتوں کو رسالت دی گئی ہے وہ سارے میرے مصطفیٰ کی جوتی سے نیچے. اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی تاثیر خیر کا سب سے بڑا سبب اکبر جو ہے وہ گنبد خضرا کے مکی میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, کہ جس کو جو ملے گا وہیں سے ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی, میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے. اب اس میں ایک بات نفیسی رکھ دی, سن لیجئے کہ پانی سبب بنا اور اللہ کی تاثیر اللہ کی ذات مؤثر تھی. لیکن پھر بھی سنیے ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے, کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بغیر شفاعت کے لوگوں کو بخش دے. میں نے کہا جی بالکل قادر ہے. کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بغیر پیاس کے لوگوں کی بغیر پانی سے لوگوں کی پیاس بجھا دے. میں نے کہا جی قادر ہے. تو کہا کیوں نہیں بجھاتا, کیوں نہیں بغیر شفاعت کے لوگوں کو بخشتا. میں نے کہا اسی سے پوچھ, مجھ سے کیا پوچھتا ہے. وہ قادر ہے لیکن کرتا نہیں. وہ بغیر سبب کے بھی بخشنے پر قادر ہے, بغیر شفاعت مصطفیٰ کے بھی وہ اپنے بندوں کو بخشنے پر قادر ہے لیکن بخشتا نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ. بولے کیوں؟ میں نے کہا یہی تو تیرا سب سے بڑا خناس ہے, رب کے آگے کیوں نہیں کرتے جیسا اس نے نظام بنا دیا اس کو فالو کرتے ہیں. اسی کو امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ سنی ایجاد نہیں کرتا, ایجاد خدا کرتا ہے, سنی اس کو مانتا ہے. ذریعے خدا نے ایجاد کیے ہیں, شفاعت کے عقیدے خدا نے ایجاد کیے ہیں, نبی کی تعظیم کے گجرے خدا نے ایجاد کیے ہیں. سنی ایجاد نہیں کر رہا, سنی اس کو قبر تک منا رہا ہے. ایجاد ہم نے نہیں کیے ہیں, ایجاد اللہ رب العالمین نے کیے ہیں. رب کو سب پتا ہے کہ آپ کے کیا گناہ نے کی, میرے کیا گناہ نے کی, اللہ معاف فرمائے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین صرف اپنے محبوبوں کی شان بتانے کی. فرشتے بھی موجود ہیں, رب کا خود علم حاضری علم ہے, حضوری علم ہے, ہر شے اس کے علم میں. اس ازلی علم کے اندر استحضار ہے, علم میں کبھی تعطل نہیں ہے, معطل نہیں ہے, کبھی اس کے اندر ضیاء نہیں ہے. اللہ ہر بندے کروڑ ہا کھربوں بندے ہو جائیں تو جب رب بنائیں تو فنگر پرنٹ سے بندوں کی تمیز ہو جاتی ہے, آئی اسکین کر دیے جائیں تو بندوں کی تمیز ہو جاتی ہے, جس رب نے بنانے میں سب کو الگ الگ رکھا ہے. آپ دیکھیے بالش بالش کا چہرہ ہے, اپنا چہرہ دیکھیے بالش بالش کا چہرہ ہے, کھربوں آدمی کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا. ایک بالش کا چہرہ ہے. خدا کی تخلیق آپ دیکھیے, تکوینی تخلیق آپ دیکھیے, اللہ اکبر, کہ بارش بارش کے چہرے ہیں لیکن کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا. سب کی پانچ انگلیاں ہیں, فنگر پرنٹس جو ہے وہ کسی سے, وہ اس کی جو نقول ہے, اس کے جو نقوش ہے وہ کسی سے نہیں ملتے. آنکھیں سب کی دو ہیں لیکن اس کے نقشے نہیں ملتے. تو جو خدا اپنے بندوں کو بانٹے اور سب کو ممتاز کرے اسے نہیں پتا ہوگا کہ میرا بندہ کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. تو ساری چیزیں, ساری چیزیں اس کے ساتھ. آج تو انسان مادی اسکینر مشین سے بندوں کو پکڑ لیتا ہے. آج آپ کسی بھی امیگریشن پر جاتے ہیں تو فنگر پرنٹس ہوتا ہے کہ جناب آپ کی انگلیاں رکھائی جاتی ہیں, آئی اسکین ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کا ہم نام دوسرا آ جائے تو جناب وہ آئی اسکین سے آپ کو پکڑ لیں. تو انسان جب دوسرے انسان کو اس کی فنگر پرنٹس سے جان لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نہیں جانتا جس نے بنایا ہے. تو جب اللہ سب کچھ جانتا ہے, فرشتوں کو بھی بٹھایا ہے, عمل نامہ بھی لکھایا ہے, تو اللہ کو تو سب پتا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے. پھر بھی کہتا ہے سب تو مجھے پتا ہے لیکن میں نے اپنے محبوبوں کی شان بھی بتانی ہے. کب بخشوں گا میں لیکن لاؤں گا تمہیں مصطفیٰ کے قدموں پر, تاکہ وہ گندی اور غلیظ فکر جو ابلیسی ہے وہ تم ظاہر ہو جائے. کون ہے جو ابلیسی فکر والا ہے اور کون ہے جو جبریل کی طرح شائستہ انبیاء کا ادب کرنے والا ہے؟ انبیاء کے قدموں پر لا کر, گنبد خضرا کے مکی, آمینہ کے لال کے قدموں پر لا کر خدا بخشوائے گا. مولا جب بخشنا تو نے ہے, جنت تو نے دینی ہے, تو پھر مصطفیٰ کے پاس لاتا کیوں ہے؟ رب فرماتا ہے اس لیے لاتا ہوں تاکہ محبوب کی شان پتا چلے, کہ کسی اور کے پاس جاؤ تو ٹھگ بھی نہیں ملے گا, میرے محبوب کے پاس آؤ تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا. اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ وجاہت ہے کہ نہیں؟ ابن تیمیہ اور اس کے جتنے مفتی ہیں ان کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں یہ ہے, اس پر میں پوری تحقیق کروں گا, میں کچھ کتابیں بھی لائے ہوں اس دفعہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت حق ہے لیکن قیامت کے دن. دنیا میں کوئی شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا پھر دنیا میں اپنے آپ کو کافر کہو. جو دنیا میں اپنے آپ کو کافر کہو, پھٹکار والا کہو, یہودی کا بچہ کہو, اس لیے کہ اگر تم حضور سے شفاعت کی نیت دنیا میں نہیں رکھ سکتے, کہا یہ شرک ہے. تو میں نے کہا وہ شرک جائز کیسے ہو جائے گا جب حضور سے قیامت کے بعد نیت رکھی جائے. ایک بات اسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو ہر شخص بڑھنے کی کوشش کرے گا. ایک بات پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شرک یہ ہے, شفاعت تو ہے. میں نے کہا شفاعت کیسے نہیں ہوگی, امام بخاری نے تمہارے سر پر جو کلہڑے مارے شفاعت کے حدیث والے, اس سے تمہارا باپ انکار نہیں کر سکتا. شفاعت کے حدیثوں سے تو بخاری بڑی پڑی ہوئی ہے. بخاری جب شفاعت کی بات آتی تو بھاگتے ہو, کہتے نہیں شفاعت تو ہے, لیکن شفاعت جو ہے نا وہ عمل والی ہے, وجاہت والی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے تو اس کے رتبے کا واسطہ دیں گے تو اللہ رب العالمین بخش دے گا, یہ شرک ہے. تو ہم نے کہا یہ کیسی بھونڈی تاویلیں کرتے ہو, جب شفاعت ہے تو اتنی بکواس تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور سنو, ہاں ہاں, اگر قیامت کے دن کوئی ملہ تیرے پاس آئے گا تو خدا نہیں بخشے گا, مصطفیٰ کے پاس آئے گا تو بخش دے گا. تو یہ وجاہت ہے نا حضور کے مرتبے کی, یہ وجاہت نہیں تو اور کیا ہے. میں نے کہا کیا تمہارا مذہب رہا, شفاعت تو ہوگی وجاہت پر, اس لیے کہ حضور کے علاوہ کسی کے پاس جائیں گے تو خدا نہیں بخشے گا, حضور کے پاس آئیں گے تو خدا بخش دے گا. یہی تو لکھا ہوا ہے نا. تو اسی کو تو وجاہت کہتے ہیں, اسی کو تو جاہ کہتے ہیں, اسی کو بھی تو مرتبہ کہتے ہیں, اور اسی کو توحید کہتے ہیں. اور الحمدللہ سنی وہ ہے جس کی توحید خالص ہے, وہی توحید ہے جو رسول اللہ نے ذکر فرمائی. اور وجاہت کیسی ہے حضرات گرامی, مسلم امام احمد آپ اٹھا کر دیکھیں, انس ابن مالک کی مسند کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار دو عالم, توجہ رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صراط پر کھڑے ہوں گے, اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے, سارے انبیاء چل کر آئیں گے. مسند امام احمد, مسند انس ابن مالک کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے. ابن شاکر نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کے ایک راوی کو ہلا نہیں سکا. اب ذرا سنیے اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت دیکھیے, ذات کا اسٹیٹس اور قدر دیکھیے کتنی ہے رب کریم کی بارگاہ میں. رب اس سے ڈرتے, یہ کہتے جب پھر اس کا مطلب تو یہ ہے, تقویت الایمان میں بھی لکھتا ہے, یہ اسٹیٹس اور جاہ کو دنیا پر تقسیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی وزیر کے پاس آپ جا رہے ہیں, ان کو کنفیوژن لگی وہاں سے کہ انہوں نے دنیا کے چوروں ڈکیتوں سفارشیوں کو سرکار کی سفارشی کے ساتھ لا کے بٹھایا. کہ جس طرح یہاں پر جو بڑا ہے وہ ڈرتا ہے, تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دو اور اللہ ڈر جائے گا اور بخش دے گا. میں نے کہا اللہ ڈرتا نہیں ہے تو کبھی بخشتا کیوں ہے. میں نے کہا یہ خوف نہیں ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. تو کہاں غلط جگہ پر پھنسا ہوا ہے. حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے, مناد علی ولین والی حدیث کتاب الرقاق بخاری میں ہے, سکا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله, میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کر گزرتا ہوں. لیکن فرمایا تردد یعنی الموت المؤمن, لیکن جب میرے کسی ولی بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو میری قدرت توقف کرتی ہے. یا اللہ تو ڈرتا ہے, فرمایا نہیں تو کیا ہے, کہ یہ محبت ہے. یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی ہے. حل کر اس کو, تردد یعنی الموت المؤمن, میری قدرت مومن صالح متقی پرہیزگار ولی میرے یار کی روح نکالتے ہوئے میری قدرت توقف کرتی ہے, ٹھہرتی ہے. مولا کھینچ لینا, کہ کھینچوں گا تو تیری, اس کی کھینچوں گا نہیں. کیوں؟ کہ جب تک یہ خود راضی نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے, یا اللہ تو تردد کیوں فرماتا ہے, تیری قدرت تردد کیوں کرتی ہے, تو تردد سے پاک ہے, تاویل متشابہات میں سے, تو توقف کیوں کرتی ہے تیری قدرت اس میں. فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, دراصل وہ میرا محبوب ولی جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا, یہ اس کو راضی کرنے میں ہو رہی ہے. جہاں وہ راضی ہوتا ہے روح نکال لی جاتی ہے. مجھے بتاؤ, جب حضور کرنے والا حضور کے غلاموں 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 کی جوتیاں اٹھانے والے مومن کی یہ جا قدر اور یہ اس کی وجاہت رب کی بارگاہ میں ہے, تو جناب محمد رسول اللہ کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی. لیکن یہ قہری نہیں ہے, یہ قہری نہیں ہے, یہ جبری نہیں ہے, یہ حبی ہے, یہ حبی ہے, یہ قہری نہیں ہے. رب پر کوئی جبر نہیں کسی کا. رب اگر حضور کے وسیلے سے بخش دے تو رب پر کوئی زبردستی نہیں, لیکن رب کہتا ہے یہ اس کی محبت کے خلاف ہے کہ جہاں اتنی عزتیں عطا فرمائی, جس شہر میں محبوب قدم رکھے تو خدا اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. محبوب اگر زلفے چہرے پر لائے تو اللہ ان زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. محبوب کی اولادیں ہوں تو اللہ ان محبوبوں کی اولادوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. محبوب کے صحابہ کی عزت کرتا ہے, جو اس کی طرف چل پڑے, اس کے غلاموں کی طرف چل پڑے, رب کریم اس سے عذاب پھیر دیتا ہے. تو جن کو محبت کا خدا نے اتنا درجہ دیا ہے تو خدا خدا نہ بخشے تو یہ محبت کے خلاف ہے. جبر نہیں ہے تم خوش کے ہو, تمہیں پیار لگا نہیں ہے. جب تمہیں محبت نہیں لگی تو تم محبت کے منصب کو نہیں سمجھتے. اور یہ محبت بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. محبت کا معنی یہ ہے کہ رب مصطفیٰ سے اتنا راضی ہے, کیونکہ محبت کا معنی دل کا نرم ہونا ہے اور اللہ دل سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ رب مصطفیٰ سے اتنا راضی ہے کہ مصطفیٰ جس کے بارے میں کہیں گے اور کہیں گے اسی کے بارے میں جس کے بارے میں رب چاہے گا, کیونکہ وہ تو رب کے مظہر ہے نا, رب کے مظہر ہے. اور اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دے گا تو رب ڈر نہیں گیا معاذ اللہ. رب بولو, رب. ابن ماجہ کے اندر موجود ہے وہ کچا بچہ جو ماں کی پیٹ سے گر جاتا ہے چار مہینے کے بعد, ابن ماجہ میں موجود ہے وہ کچا بچہ اپنی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا, جو پیدا نہیں ہو سکا ماں کے پیٹ سے, کچا ہی حمل ساقط ہو گیا ہے. تو اس پر صبر کی دعوت دی گئی, وہ میدان محشر کے اندر اپنی ناف کو کھینچتا ہوا آئے گا اور جنت کے آٹھ دروازوں سے خدا سے جھگڑا کرے گا. میں نے کہا لکھو امام ابن ماجہ پر شرک کا فتویٰ لگاؤ, کہ یہ تو خدا کی توہین کر دی, رب سے جھگڑا کرے گا. اشارہ کرتے ہوئے علامہ سیوطی نے لکھا, او جاہلوں, کبھی جھگڑا دشمنی سے ہوتا ہے, کبھی محبت سے بھی ہوتا ہے. اور وہ محبت والا جھگڑا ایسا ہے جو مخاصمت, اس میں توہین نہیں کی جاتی, اپنا مرتبہ, یا اللہ میں ایسا ہوں, تو نے مجھے ایسا بنایا, اب دینا کیوں نہیں دے رہا, یا اللہ تو میرا چاہنے والا ہے, یا اللہ تو مجھے عزت دینے والا ہے, تیری کریمی سے بعید ہے, یا اللہ تیری شان سے بعید ہے, یا اللہ تو غفار ہے, ستار ہے, تو کرم فرمانے والا ہے, تو نے مجھے عزت دی ہے, اب تیری رحمت سے بعید ہے. رب فرمائے گا جا بخش دیا. تو اس کو اس کی رحمت ہی کو دعوت دی جاتی. اب وہ کچا بچہ, سنیے بھولیے گا مت, کچا بچہ اپنی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا, جنت کے آٹھ دروازے سے خدا سے جھگڑا کرے گا. رب فرمائے گا, او فرشتو, یہ کچا بچہ جھگڑا کرتا ہے, کس کا بچہ ہے؟ کہ رب کو نہیں پتا, لیکن تمہیں دلیل مہیا کرنی تھی. فرشتے کہیں گے, مولا یہ کچا بچہ ہے, اس کے ماں باپ جہنم کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, حساب کتاب ابھی ہونے والا ہے, اب پتا نہیں ان کے ساتھ کیا ہو, اور یہ رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں تو میری ماں کیوں جائے گی اس لائن میں. اب تم حضور کے مرتبے کو نہیں مانتے ہو, حضور کے کلمے پڑھنے والے کے نطفے کا مرتبہ دیکھو, اس کا مرتبہ دیکھو. اب آپ دیکھیے, اس میں ہنسنے کی نہیں, اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ عبرت کی بات ہے. میں لطیفے نہیں سنا رہا, حدیث رسول سنا رہا ہوں. میں آپ کے سامنے وہ قصے کہانیاں, ٹارزن کی کہانیاں نہیں سنا رہا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں, اور اگر آپ کو یقیدہ ملا ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ شکر کے گجرے پیش کریں. وہ کہے گا, یا فرشتے کہیں گے, مولا اس کے ماں باپ کے لیے رو رہا ہے. اللہ فرمائے گا, نطفہ مومن ہے, کہاں یا اللہ جنت میں ہے. فرما, ماں باپ مرے جو تھے وہ ایمان پر مرے تھے. کہاں, مرے تو ایمان پر تھے. کا گناہگار بہت ہے. کہاں, کا مرے تو ایمان پر تھے نا. کہاں, کا جاؤ گناہ معاف ہو گئے, بچے کے ساتھ لے کر رکھو. میری اس دفعہ ایک سی بات, وہ کہہ رہا یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ شفاعت, جب اتنی بات ہم نے کی نا تو کہہ رہا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ شفاعت کی امید رکھی جائے گی, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا میری ہی آپ شفاعت کریں گے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں حدیث سے چھوڑو, ایک آخری بات کرتا ہوں. میں نے کہا جو یہ آپ نماز جنازہ نابالغ بچے کا پڑھتے ہیں ذرا اس کی دعا سنا دیں. کہتے یہ جو آپ کانفیڈنس اور اعتماد سے کہتے ہو نا, نہیں یہ ضرور مجھے بخشوائے گا, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. کن کے پاس تم نے حدیثیں پڑھی ہیں اور کن سے تم نے دین پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو چھوڑو, میں انس ابن مالک کو نہیں پڑھ رہا, میں سواد ابن قاریب کو نہیں پڑھ رہا جنہوں نے ٹانگیں پکڑ کر حضور سے کہا تھا حضور مجھے بخشوائیے گا, میں ابو دردہ کو نہیں پڑھ رہا. میں تمہیں کہتا ہوں بچے کی نابالغ بچے کے جنازے کی دعا پڑھو. آخری جملہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے, شافعاؤں و مشفعا. میں نے کہا ترجمہ کر, اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا ترجمہ کر, شافعاؤں کا معنی ہی بنے گا کہ جس بچے کی ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس سے ہمارا سفارشی بنا. یہ کہتا یہاں تک تو ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہاں تک ٹھیک ہے, آگے کا جملہ دیکھ, مشفعا, ایسی سفارش جس کو تو رد نہ کرے, ایسی سفارش جس کو تو رد نہ کرے. میں نے کہا تیرا عقیدہ تھا کہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے, تو میں نے کہا شرک تو بندہ جنازہ پڑھ کے ہی ہو جائے, پھر تو مشرک جنازہ پڑھے اور مشرک ہو جائے. اور یہ دعائیں ہمیں امام احمد رضا نے سکھائی, یہ بخاری کا نے خود سکھائی ہے, خود سکھائی ہے, شافیہ و مشفعا. یہ آپ مسلمان کلمہ پڑھنے والے, تراویح پڑھنے والے, داڑھی رکھنے والے, خدا کو ایک ماننے والے, تم مسلمان ہو, تمہیں تمہاری بیویوں کو بغیر نکاح کے حلال قرار دیتے ہیں. یہ صبح سرحد کے علماء یہاں پر آ کر بیٹھے, ان سے پوچھے آپ, یہ اپنی مسجدوں میں تقریریں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ان کی عورتیں بغیر نکاح کے حلال ہیں, لونڈیوں کی طرح ہے. تو کم سے کم میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا, میں تو تمہیں توانائی دے رہا ہوں کہ اپنی قدر کو جانو اور اپنے مرتبے کو سمجھو, اپنی طاقت کو, اپنی ہمت کو اپنے مدارس پر, اپنے علماء پر, اپنی تنظیموں پر استعمال کرو. یہ جو مال تمہارے پاس ہے, یہ جو عزت تمہارے پاس ہے, یہ جو شہرت تمہارے پاس ہے, یہ امانت ہے, یہ مدارس اہل سنت کو دو. یہ مشائخ اہل سنت کے کام میں، علماء اہل سنت کے کام میں، تنظیمی کام میں لاؤ جو تمہارے مذہب اور عقیدے کو بچاتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں. تم اگر فرنٹ پر نہیں آ سکتے تو جو فرنٹ پر آ چکے ہیں کم سے کم ان کی معاونت تو کرو، ان کی داد رسی. آج صوبہ سرحد کا جو حال ہے، بلوچستان کا جو حال ہے، سندھ کا جو حال ہے، پنجاب کا جو حال ہے، آپ آگے بڑھو، شہروں سے نکل کر ان دیہاتوں کی طرف چلو، وہاں مزارت کا، وہاں پر مزارات کا کیا حال ہے، وہاں پر مدارس کا کیا حال ہے. آج جناب ایک ایک محفلوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، اور ایک لاکھ روپے کے اندر کئی علاقوں میں پورے سال تک مدرسہ چل سکتا ہے. عاشق رسول کی ٹیم بیان، عقیدہ وہاں منتقل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو اس کی ہے جسے خدا درد عطا فرمائے. تو دعا کرو اللہ ہمیں دین کا درد عطا فرمائے، درد عطا فرمائے، دین کا درد عطا فرمائے. آپ کا کام ہے دینا، ان لوگوں کا کام ہے لگانا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں دیا، اور ان لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ کہاں استعمال کیا. آپ اپنا دے کر اس سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کریں. تو لہذا آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 کے خلاصے کو ذکر کیا، جس میں واضح بات یہ ہوئی کہ سنی الحمدللہ توحید الوہیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک ہی یقین کرتا ہے، ایک ہی مانتا ہے، ایک ہی جانتا ہے، اور توحید ربوبیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو ایک ہی مانتا ہے، ایک ہی جانتا ہے، ایک ہی یقین کرتا ہے. اور یہ سنی کا کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک جیسی گندی چیزوں سے ہمارے ایمان کے دامن کو محفوظ رکھ لیا، بدعات اور خرافات جیسی چیزوں پر ہمارے دامن ایمان کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے محفوظ کر لیا، بچا لیا. دیکھو سنیوں، بدعات کی تشریح سب کرتے ہیں، اگر یہ مینارے بنائیں، اگر یہ بچوں کی شادیاں کریں، سب کچھ کریں، کہتے ہیں ہاں یہ تو ضروری ہے، تو یہ رسم دنیا ہے. میں نے کہا رسم دنیا کے لیے تم پھلانگ پھلانگ کر نئے نئی بات نکالو، وہ بدعت نہیں. اگر ہم حضور کی تعظیم کے لیے کوئی گجرے نکالے جس سے ایک نوجوان متاثر ہو کر گنبد خضرا کا عاشق ہو جائے، تو تم کو وہ بدعت سیاح لگتا ہے؟ اگر چراغا کرنے سے اگر کوئی ایک نوجوان، جلوس سے کے ذریعے اگر کوئی نوجوان، حضور کی نعتوں کے ذریعے اگر کوئی نوجوان جس کے دل میں حضور کی یاد جاگ اٹھے اور وہ حضور کی سنتوں کی طرف، حضور کے دین کی طرف آ جائے، تو یہ کام خیر کا ہے شر کا ہے؟ جبکہ اس کے پیچھے شرعی دلیلیں موجود ہیں، مستقل دلیلیں موجود ہیں. اللہ اکبر. میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا، اس لیے کہ مجھے کسی نے ڈاکٹر اسرار احمد، اس کا ایک رسالہ میثاق نکلتا ہے، یہ رسالہ اس سال کا میرے پاس موجود ہے، جس میں اس نے ایک بڑی غلط بات جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس اور میلاد کے حوالے سے اس نے لکھی ہے. اور اس نے حضور کے بارے میں یہ جملہ تک لکھا ہے کہ اتنا جوش منانے کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیا پتا ہے بچہ باقی چل کے نبی بنے گا کہ کیا بنے گا، یہ تک لکھا ہے. تو داڑیوں سے نہیں متاثر ہوتے، عقیدوں سے متاثر ہوتے ہیں. اور متاثر ہونے کی ذات کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اولیاء کاملین سے محبت، اللہ کی عبادات. اور اللہ جن جن سے پیار کرے ہر ایک کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے، اور اللہ جن جن چیزوں کو پسند نہ کرے ہمارا دل ان سے بیزار ہو جائے. اللہ رب العالمین جل مجدہ یہ مختصر سا درس جو اس درس تراوی اور درس سورہ یاسین کے ضمن میں ہم نے آج کی 8ویں نشست کی ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ دنیا دھوکا ہے، فریب ہے، اس میں رہتے ہوئے اللہ اپنی توفیق سے ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا رہ جائے گی لیکن کتنی بڑی ہستیوں جن کے ہم نام لیتے ہیں ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ان سے اللہ کبھی ارادت اور نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں